الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله الاصفياء واصحابه الاتقياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے نبوت کا تاج پہنایا گیا اور اللہ تعالی نے آپ کو دو معجزے عطا فرمائے اور ان دو معجزے سے آپ کو مسلح کیا اور ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، تمہیں پیغمبر بنا دیا گیا ہے، اب فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ اس نے زمین میں سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس لیے کہ رسالت اور نبوت کے لیے انتخاب ہوا تھا اور نبی اور رسول اس بات کی حقیقت کو خوب سمجھتا ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کے سہارے کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو آگے کے مشن کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے پانچ چیزیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، ایک کام سونپا ہے، کرنے والی ذات تیری ہی ہے، لیکن اسباب کے درجے میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ رب اشرح لی صدری، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے سینے میں اتنی وسعت اور اتنی طاقت عطا فرما کہ یہ نبوت کے علوم کو تحمل کر سکے، یہ علوم نبوت کا گنجینہ بننے والا ہے، علوم نبوت کا خزینہ بننے والا ہے، تو اللہ میرے سینے میں وہ طاقت عطا فرما، اس میں وہ وسعت پیدا فرما دے کہ تیری طرف سے جو بھی علوم مجھے ملے میرا دل اس کو برداشت کر سکے، اس کو متحمل کر سکے، اس کو اپنے اندر محفوظ کر سکے۔ اور اے اللہ اس راہ میں کہ جس راہ میں میں قدم رکھ رہا ہوں مصائب بھی برداشت کرنی پڑے گی اور دشمنوں سے برا بھلا بھی سننا پڑے گا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو غم پروف بھی بنا دے، میرے دل میں وہ طاقت عطا فرما دی اور اس کو اتنا بڑا بنا دے کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی سنتا رہے لیکن اس پر کوئی اثر نہ پڑے. اس لیے کہ راہ حق میں لوگوں کی کڑوی کسیلی سننی ہی پڑتی ہے. ایک آدمی جب حق کا علم بلند کرنا چاہتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% لوگ اس کی بھلائی بیان کریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے واقف تھے, یہ دور اندیشی اور یہ فراست اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عطا فرمائی. تو آپ نے فرمایا کہ رب اشرح لی صدری, اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے اور اس کو اتنا وسیع بنا دے اور مجھے ایسا ظرف عطا فرما, ایسا حوصلہ عطا فرما کہ اگر لوگ میری برائی بھی بیان کرے اور تیری اس راہ میں مجھے تکلیفوں میں مصیبتوں میں بھی مبتلا کرے تو میرا دل ان سب مصیبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے. یہ سب سے پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی. نمبر دو, ویسر لی امری, اور اے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان فرما. نبی تو تو نے ہی بنایا ہے, رسالت تو نے عطا کی ہے اور تیرے ہی کام کے لیے جا رہا ہوں, تیرے ہی مشن پہ جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی اللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ کسی کام کو بھی تیرے آسان کیے بغیر آسان بنانا ممکن نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی ایک عجیب و غریب دعا سکھائی ہے. ہر شخص کو دنیا میں مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, یہ تو اس دنیا کا خاصہ ہے. دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں امن و اطمینان سے پیدائش سے لے کر آج تک گزر رہا ہوں, مجھے کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو کبد غموں میں پیدا کیا ہے, اس پر غموم آئیں گے غموم آئیں گے. تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں, جس وقت تم غموم اور غموم کے سمندروں میں ڈوبنے لگو تو اس وقت ان الفاظ سے اپنے رب کو یاد کرنا. اس لیے کہ مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے, مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ ہی ہے, پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے, بیماریوں سے شفا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ دعا کی کہ ویسر لی امری, اے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان فرما. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جامعیت کو دیکھیے, یہی دعا فرما رہے ہیں, اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر, اے اللہ ہر مشکل کام کو آسان کرنے میں مجھ پر مہربانی کا معاملہ فرما, مجھ پر ایسی مہربانی فرما کہ تیری مہربانی سے میرا ہر مشکل کام آسان ہو جائے. فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ, اس لیے کہ میں جانتا ہوں اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہر مشکل کام کو آسان کرنا تیرے لیے بہت ہی آسان ہے. تو اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے, اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر, فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. ہاں, یہ پیغمبر کی تعلیم ہے اور پیغمبروں کی سنت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے, یقین کا تقاضا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے لیے تو ہر کام مشکل ہے, آسان کام بھی اگر تیری مدد کے بغیر کرنے جاؤں تو مشکل ہو جائے گا اور مشکل کام تیری مدد اور تیرے سہارے سے ہوگا تو آسان ہو جائے گا. تو میرے لیے کوئی مشکل کام مشکل نہیں, آسان کام آسان نہیں, میرے نزدیک مشکل مشکل آسان آسان کچھ نہیں ہے. جس کام کو تو مشکل بنا دے وہ مشکل ہو جاتا ہے, جس کام کو تو آسان بنا دے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو
اللہ جل جلالہ و عمن والو اپنا سفیر بنا رہے ہیں، پھر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دام میں نہیں رہے کہ بھائی اللہ ہی کا تو میں سفیر ہوں، جب اللہ نے یہ کام سونپا ہے تو اللہ ہی آسان کریں گے، چلو دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو احتیاج بتانا ضروری ہے، یہ عبدیت ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور اے اللہ میرے لیے میرے کام کو آسان فرما۔ دو چیزیں، اب تیسری چیز، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے، میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، بولنے میں آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور حضرات مفسرین نے اس کا واقعہ یہ نقل فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے ان کو ایک تابوت میں سمندر میں رکھ دیا، یہ تابوت اور یہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے باغ میں پہنچا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا، اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئی، ان کے اصرار کی وجہ سے فرعون کو قبول کرنا پڑا کہ اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ اس کا مفصل قصہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ پر یہ القاء فرمایا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کہ تو فکر نہ کرنا، جس بچے کو ہم دوبارہ تجھ تک لوٹانے والے ہیں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا انتظام فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ ہی کا انتخاب ہوا۔ اور والدہ نے بھی بڑے ٹھاٹ سے لیا، والدہ نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ میں روزانہ موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے تمہارے گھر آؤں، اگر تمہیں میرے اوپر اعتماد ہو تو اس بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں گی اور اس کی حفاظت کی اور نگرانی کی میں پوری ذمہ داری اپنے سر پر لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ کی گود میں پہنچا دیا، اور فرعون کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ یہ موسیٰ کی ماں ہے۔ دودھ پینے کا زمانہ گزر گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے لگ گئے، آسیہ نے یہ انتظام کیا کہ اب بچہ چونکہ کھانے پینے لگ گیا ہے، اس لیے اب ہم اس کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے بڑا اہتمام کیا اور سب وزیروں کو اور محل میں سب رہنے والوں کو یہ حکم کیا آسیہ نے، آج ہمارا بیٹا ہمارے محل میں آ رہا ہے، ہر شخص کے لیے اس کو تحفہ اور ہدیہ دینا کمپلسری ہے، اور اس نے کہا کہ میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے، ہدیے تحفے تحائف جمع ہوئے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی بہت تحفے دیے، اور پھر کہا کہ اب اس بچے کو فرعون کی گود میں پہنچانا چاہیے، بچے کا بہرحال باپ بنا ہے۔ یہ سارے ہدیے تحفے اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے حوالے کر دیے کہ یہ تم لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرعون کی دشمنی ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے، اور کاہنوں نے نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے تیرے تخت سے محروم کر دے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے بچے ہیں ابھی. جیسے ہی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی گود میں رکھا, تھوڑی دیر تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتے رہے اور جلدی سے اس کی داڑھی پکڑ کر نیچے کھینچ کر ایک تماچا مارا. اللہ کی قدرت تو دیکھو. اس بچے کے قتل کے در پہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھے قتل کرے گا, لیکن اس مسکین کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ بچہ میری گود میں بیٹھا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے میں کھیلنے لگے جہاں فرعون بیٹھا ہوا تھا, اور آپ کی نظر ایک لاٹھی پر پڑ گئی. آپ نے لاٹھی کو اٹھا لیا اور جا کر فرعون کے سر پہ مارا. فرعون بھی بہرحال سمجھدار تو تھا, اس کے دل میں شکوک و شبہات پڑ گئے کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس نے ان سپاہیوں کو بلایا جن کی ذمہ داری قتل کرنے کی تھی, بنو اسرائیل کے بچوں کی. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی محبت اللہ تعالیٰ نے پیوست فرما دی تھی, اور یہ ایک ذریعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا. وہ کہنے لگی کہ ارے آپ بھی اتنے سمجھدار ہو کر ایسی حرکت کر رہے ہیں, یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو تو جواہرات اور آگ کے شعلوں کے درمیان بھی تمیز نہیں. جواہرات آگ سے زیادہ قیمتی ہیں, جواہرات مفید ہیں, آگ مضر ہیں, لیکن آگ چونکہ چمکدار زیادہ ہے بنسبت جواہرات کے, تو بچہ عام طور پر جواہرات کو چھوڑ کر آگ کی طرف لپکتا ہے. تو اس پر سے آسیہ نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا ہے, اس کو تو جواہرات اور آگ کے شعلوں کے درمیان میں بھی کوئی تمیز نہیں, اور اس نے آپ کی داڑھی پکڑ لی, آپ کو ایک تماچا لگا دیا, یہ تو بچوں کی روزانہ کی حرکتیں ہوتی ہیں, آپ اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک تشت میں جواہرات لاؤ اور آگ کے انگارے لاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی عقل کتنی کام کر رہی ہے. دو موتی رکھے, دو آگ کے شعلے رکھے, لیکن بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے لیکن عام بچے نہیں تھے, نبوت کا تاج پہننے والے تھے. تو حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ تشت رکھا گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جواہرات کی طرف گیا, موتیوں کی طرف. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے جلدی سے حضرت جبریل کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ شعلے کی طرف کر دیا, آپ نے شعلے کو جلدی سے پکڑ کر منہ میں رکھ دیا, زبان کو لگ گیا شعلہ. بس اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں لکنت آ گئی. تو آپ نے دعا کی کہ آپ مجھے پیغمبر بنا کر بھیج رہے ہیں اور اسباب کے درجے میں فصیح اللسان ہونا ضروری ہے تاکہ اچھی طرح لوگوں کو سمجھا سکے. اس پوری دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے, اور اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے کسی کے ایمان اور یقین کو ضعیف نہیں قرار دیا جائے گا. اسباب کو اختیار کرے لیکن یقین یہ ہو کہ کرنے والی ذات خدا کی ہے. ابھی ابھی تو وہی نازل ہوئی اور پیغمبری ملی, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں اسباب کی دنیا میں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی زبان کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے. معلوم تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرعون کو اگر ہدایت دینا چاہے تو مجھے اپنی زبان کو کھلنا بھی ضرور نہیں, میری نظر پڑے گی وہ ہدایت قبول کر لے گا. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اگر فرعون کو ہدایت دینا چاہے تو بغیر موسیٰ کو بھیجے بھی ہدایت دے سکتا ہے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے, اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ محنت کرو, کوشش کرو. کرنے والی ذات تو خدا ہی کی ہے, لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. تمام پیغمبروں نے اسباب کو اختیار کیا. تو آپ نے دعا فرمائی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, میری زبان کے گرہ کو کھول دیجئے, يَفْقَهُ قَوْلِي, تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ تیسری دعا. اور چوتھی دعا آپ نے یہ فرمائی کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک معاون بنا دے, میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر منتخب کر لے جو میرا رائٹ ہینڈ بنے اس کام میں. یہ بھی پیغمبری اور پیغمبرانہ فراست تھی. دو افراد ایک خاندان کے ہوتے ہیں, ان کی طبیعتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں, ان کی مینٹالٹی ایک ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کے پوزیشن کو سمجھ سکتے ہیں, اور ان دونوں میں آپس میں ایک دوسرے کی جو ہمدردی اور خیر خائی ہوگی وہ دوسرے کی نہیں ہوگی, دوسرے کو نہیں ہوگی. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا نہیں کی کہ وجعل لی وزیرن, اے اللہ میرے لیے کوئی معاون مقرر کر دے, بلکہ آپ نے دعا میں یہی ارشاد فرمایا کہ وجعل لی وزیرن من اہلی, اے اللہ میرے خاندان ہی میں سے تو کسی کو میرا وزیر بنا دے. آج کل اس معاملے میں لوگ دو قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہیں. ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگوں میں کوئی شخص اگر اپنے خاندان کے کسی فرد کو کوئی عہدہ دیتا ہے وہ قابل ملامت بنتا ہے. اب ایک آدمی نے کرسی سنبھالی ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے نیچے چار پانچ آدمیوں کو مقرر کرے. کسی حکومت لے لو, کسی گورنری کی مثال لے لو, کسی ادارے کی مثال لے لو, وہ چاہتا ہے کہ اپنے نیچے چار پانچ اپنے آدمیوں کو مقرر کرے, اپنے خاندان کے افراد کو. اور خاندان میں پانچ افراد ایسے ہیں جو اس کرسی کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, لیکن وہ بیچارہ شرم کے مارے نہیں دے سکتا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کرسی دی تو ماحول عام ایسا ہے کہ لوگ اس کے متعلق چیمی گوئیاں شروع کر دیں گے. اب ان پانچوں کو چھوڑ کر وہ پرائے پانچ کو لاتا ہے, اپنے پانچ میں صلاحیت ہو اور پرائے پانچ میں صلاحیت ہو, صلاحیت کے اعتبار سے وہ برابر ہیں لیکن ہمدردی اور خیرخواہی میں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک ذہنیت جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنی ہے. کیا؟ کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی منصب یا کوئی عہدہ دے تو اس وقت یہ دیکھو کہ یہ اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں. اگر اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اس نے, اس میں صلاحیت بھی ہے, اور صلاحیت کے ساتھ چونکہ اس کی امیر کی خیرخواہی ہوگی, کام حسن تدبیر اور حسن خوبی کے ساتھ انجام پائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت کی باغ دوڑ جن چار حضرات نے سنبھالی تھی, ان میں سے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں. خلافت رشتہ داری میں گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد نمبر دو پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں, قریشی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. اس کے بعد نمبر تین پر خلافت جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں, قریشی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اور اس کے بعد نمبر چار پر خلافت جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں میں, قریشی ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں گورنری جو تقسیم کی تھی, اکثروں کو اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا تھا اکثر عہدوں پر, اور بعض نادانوں نے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی یہی اعتراض کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے اقربا پروری سے کام لیا، اپنے رشتہ داروں کو عہدے تقسیم کر دیے. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے اور انصاف پسندوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی تھی اور سیاسی تدبیر تھی کہ اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگوں کو چن چن کر جو شرعی نقطۂ نظر سے اس عہدے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے، آپ نے ان کو گورنری پر منتخب کیا تاکہ خیانت کا امکان نہ رہے، اور حضرت عثمان غنی کو اس بات کی تسلی رہے کہ یہ میرے مکمل خیرخواہ رہیں گے. تو ایک تو یہ غلطی ہے ہم لوگوں میں، کیا کہ فلاں آدمی کو لوں گا تو میری یہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ کرسی والا یہ فکر کرتا ہے. اور جو بے دین قسم کے اور بددیانت قسم کے کرسی سنبھالنے والے ہوتے ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ہی کو گھساتے رہتے ہیں چاہے اس میں صلاحیت ہو کے نہ ہو. جو حیا اور شرم والے اور دیندار ہیں ان کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ بھائی قابل تو یہی ہے اور اسی کو لینے سے میرا فائدہ ہے، لیکن اگر اس کو لینے کے لیے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ اپنے فنا کو لے لیا، یہ ان کی غلطی. اور جو بے دین اور بددیانت قسم کے لوگ ہیں وہ چچا ماموں کا سوچتے ہیں کہ اس کو گھساؤ اس کو گھساؤ اس کو گھساؤ، پبلک میں جو بات چلتی رہے ان کو کوئی فکر نہیں اس کی. ایک بات ذہن میں رہے کہ جو بھی امیر ہو یا جو بھی خلیفہ ہو وہ اپنے کاموں میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے آگے پیچھے کام کرنے والے لوگ متحرک ہوں اور دیانتدار ہوں. کسی بھی کمیٹی میں صدر ہے، سیکرٹری ہے، ٹریجرر ہے، 15 آدمی کی کمیٹی ہے، وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب 15 کے 15 اس بات پر منظم طور پر تیار ہو جائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. آج حکومتوں کا حال دیکھ لیجئے، اچھے سے اچھا مدبر انسان پرائم منسٹر بنتا ہے، پریزیڈنٹ بنتا ہے، لیکن ناکام ہوتا ہے. کیوں ناکام ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے آگے پیچھے وزیر اچھے نہیں ملتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں، اندازہ کرو اس حدیث پر غور کرو، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کو عمارت عطا فرماتے ہیں، اور امیر بنانے کے بعد اس کے آگے پیچھے ایسے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں جو امیر کی پوری خیرخواہی کرتے ہیں. جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر کی نظر سے فلاں چیز پوشیدہ ہے، امیر کو پتا نہیں ہے، امیر کو بتانا چاہیے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ حضرت شاید آپ کی نظر فلاں بات پر نہیں پڑی، لیکن اگر ایسا ہوا تو ایسے ہونے کے خطرات ہیں. وہ شرماتے نہیں، وہ امیر سے ڈرتے نہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ امیر کی چاپلوسی ہی کرتے رہیں اور امیر کی ہاں میں ہاں ہی کرتے رہیں. ان کو اپنے امیر کی خیرخواہی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ حکم تو فرمایا لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. اور اس کے بعد ان باتوں کو سننے کے بعد بھی اگر امیر فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں آپ کی بات سننے کے بعد بھی میرا فیصلہ یہی ہے، تو پھر اس کا تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، بعد میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ اب اگر گڑبڑ ہوئی تو تم جانو. یہ دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو متنبع کرتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں غلطی کیا ہے؟ ہمارے یہاں غلطی ہے کہ چاپلوسی کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ امیر اگر کسی کھڈے میں پھنس رہا ہوتا ہے کوئی نہیں کہے گا، اپنے ہوں کو اپنا موڑو خراب کہیے، پڑھتے ہوئے تو پڑھوا دیو نہیں، ہاں میں ہاں کہہ دیتے ہیں اور پیچھے پیچھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت خراب کام تھا مجھے. اب بعد میں تو بیچارے امیر کے سر پر ہی آنے والا ہے نا، اور پھر بعد میں کہتے بھی ہیں کہ میں تو پہلے بھی کہی ہوں، ہمارا گواہ سے آلوک نے ہمیں پہلے بھی کہ ارے اللہ کے بندے امیر کو کہتا تو، امیر سے دھوکہ ہے، امانت میں خیانت ہے، یہ امیر کو کہہ دینا چاہیے. ہاں امیر کے سامنے جب وہ بات آ گئی، اب امیر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بات پر اور اس بات پر غور کرے اور غور کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر اس کے بعد امیر کی بات کو مان لینا چاہیے، اور اگر اس کے بعد امیر کے فیصلے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ امیر نے اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا تھا، اسی میں خیر و برکت تھی، اگر میری رائے پر عمل کرتا تو شاید اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا. یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ، دیکھو کیسی اسلامی طریقہ کتنا عمدہ ہے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل جو ہے امیر، اصل امیر ہے، لیکن امیر اپنے کام میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے آگے پیچھے والے اس کی خیرخائی کرنے والے ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو امیر بناتے ہیں, اور امیر بنانے کے بعد آگے پیچھے اچھے لوگ دے دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا یہاں منشا یہ ہے کہ کسی امیر کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی عہدہ دینا جبکہ اس رشتہ دار میں اس عہدے کی صلاحیت بھی ہے, یہ شرعی نقطۂ نظر سے کوئی قبیح نہیں بلکہ قابل تعریف چیز ہے کہ اس نے مضبوط لوگوں کو اپنی جگہ پر رکھا ہے تاکہ کسی قسم کا انتشار نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا مانگی کہ وجعل لی وزیرا من اہلی. دیکھو کتنے ادب سے مانگ رہے ہیں, مانگنا تو اپنے بھائی کو ہے, مانگنا تو بھائی کو ہے, اس لیے کہ ہارون علیہ السلام سے بہت محبت تھی. ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2-3 سال بڑے تھے, ساتھ بڑے ہوئے ہیں دونوں. تو مانگنا ہارون کو ہے, لیکن سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کو بنا دیجئے, بلکہ کیا کہا, وجعل لی وزیرا من اہلی, اے اللہ میرے خاندان میں سے کسی کو میرا معاون بنا دیجئے, ہارون اخی, اور میری رائے یہ ہے کہ میرا بھائی ہارون بن جائے. ہارون اخی, میرا بھائی ہارون, یہ چوتھی دعا ہوئی. اور پانچویں دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ چوتھی دعا میری قبول ہو جائے اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنانا ہے, تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ وہ اشریک ہو فی امری, اس کے سر پہ بھی نبوت کا تاج رکھ دیجیے, اس کو بھی نبی بنا دیجیے. کسی کی دعا سے کوئی نبی نہیں بنتا. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو رسول بنانا ہے, یہ تو پہلے سے تھے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احسانات گنوائے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی دعا کے بعد نبوت عطا کی تاکہ موسیٰ پر ایک احسان ہو جائے. بس ادھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے, اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر وہ میرا شریک ہو جائے گا تو کئی نسبحہ کا, اچھا ہارون اخی, میرا وزیر کس کو بنانا ہے, میرے بھائی ہارون کو, اشدد بہی ازری, اس کے ذریعے میری طاقت کو مستحکم بنا دیجیے. وہ تو میرا بھائی ہے, وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا, ہر معاملے میں میری خیر خواہی کرے گا. وہ اشریک ہو فی امرے, اس کو میرے کام میں شریک کر دیجیے. کئی مسبحہ کا کثیرن, تاکہ ہم آپ کی بہت تسبیح بیان کریں, ونذکرہ کا کثیرن, اور آپ کا بہت ذکر کریں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں تک تسبیح اور ذکر کا تعلق ہے, تسبیح اور ذکر کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی خوب تسبیح پڑھ سکتے تھے اللہ کی, اور اکیلے بھی خوب ذکر کر سکتے تھے, پھر اس کا کیا مطلب کہ اللہ ہارون کو میرا پارٹنر بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری خوب تسبیح بیان کریں, اور ہم ذکر کر کے تیرا, ہم ساتھ مل کر تیرا خوب ذکر کریں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسبیح پڑھنا اور ذکر کرنا یہ آسان سے آسان عبادت ہے, لیکن جب تک ماحول سازگار نہیں ہوتا وہاں تک نہ کوئی تسبیح پڑھ سکتا ہے نہ ذکر کر سکتا ہے. اے اللہ اگر میں اکیلا رہوں گا اور میرے آگے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ذکر کی طاقت نہیں, تسبیح پڑھنے کی عادت نہیں, تو میں بھی کسی وقت غافل ہو جایا کروں گا, لیکن اگر میرے ساتھ میرا بھائی ہارون رہے گا تو وہ تسبیح پڑھے گا تو مجھے یاد آ جائے گی, وہ غافل ہو جائے گا میں ذکر کروں گا تو اس کو یاد آ جائے گا. ایک دوسرے کی صحبت ایک دوسرے کے لیے نافع بنے گی, اس کی تذکیر سے مجھے ذکر یاد آئے گا, میری تذکیر سے اس کو ذکر یاد آ جائے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسی سے پتا چلا کہ بزرگوں کی صحبت میں جا کر ذکر اور تسبیح کو سیکھنا چاہیے, یہ صحبت سے آتی ہے. یہ چیز موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیجیے تاکہ اس کی صحبت کی برکت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کریں. اور پھر آگے فرمایا کہ انک کنت بنا بصیرا, آپ ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ تو خوب دیکھنے والے ہیں, آپ کو میرا پوزیشن بھی معلوم ہے, ہارون کو بھی ہارون کا پوزیشن بھی معلوم ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ میری حالت کیا ہے اور اس کی حالت کیا ہے, اس کے میرے ساتھ ہونے سے مجھے تقویت ملے گی یا نہیں ملے گی. اب یہ دعائیں میں نے مانگ لی, اب آپ کے اختیار میں ہے. دعا سے جب فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, وہیں اے موسیٰ تو نے جن پانچ چیزوں کو مانگا ہے پانچ کی پانچ چیزیں میں نے عطا کر دی. بس ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا سے فارغ ہو گئے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچے, جہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے, ان کو پیغام پہنچایا کہ تمہارے بھائی موسیٰ کو نبوت مل چکی ہے اور ان کے دعا کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا ہے, جلدی سے تم تیاری کرو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فلاں دن مصر میں پہنچ رہے ہیں, ان کے پہنچنے سے پہلے تم شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرو. بس یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے, اس سوال کا جواب دے کر ختم کرتا ہوں. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پانچ دعاؤں کو قبول کر لیا, حالانکہ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے ہیں تو فرعون نے تنزن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ ولا یکاد یبین, یہ تو اپنی بات بھی وضاحت کے ساتھ نہیں کر پاتا. تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کے گرہ کے کھلنے کی جو دعا کی تھی, اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو مانگا ہے وہ میں نے عطا کر دیا, پھر جب فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو آپ کی زبان جس انداز سے بولنا چاہیے نہیں بول پا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب, دعا کیسے قبول ہوئی؟ فرعون خود کہتا ہے کہ ولا یکاد یبین, یہ اپنی بات وضاحت سے نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب اسی آیت میں مل جاتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی وہ یہ کی تھی کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اے اللہ میری زبان کی لکنت کو اتنی کھول دے یفقہوا قولی, کے لوگ میری بات کو سمجھ سکے. جتنی دعا مانگی تھی اتنی قبول ہوئی. پہلے جو ہے اتنی لکنت تھی کہ لوگوں کو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی, بڑی مشکل سے آتی تھی. اب زبان میں کچھ لکنت اور کچھ رکاوٹ رہی, لیکن جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنتا تھا بات پوری سمجھ میں آ جاتی تھی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو مانگا تھا وہ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عطا کر دیا, لیکن چونکہ آپ نے حتی یہ جب کہو قولی کہا تھا کہ اتنی کھول دیجئے کہ لوگ میری باتوں کو سمجھ سکے, تو کچھ لکنت باقی رہ گئی تھی. اس کچھ لکنت کی طرف فرعون نے اشارہ کر کے کہا تھا بھائی اس کو دیکھو, اللہ کا پیغمبر بن کر کے آیا ہے اور زبان تو اس کی کامل نہیں ہے. بہرحال آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ جو کچھ تو نے مانگا ہم نے تجھے عطا کر دیا, اور اے موسیٰ یہ پہلی مرتبہ نہیں, ہم تو تجھ پر پہلے بغیر مانگے بھی احسان کر چکے ہیں. بس اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مقام امتنان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے بچپنے کے جو حالات تھے وہ بیان کر رہے ہیں, جن سے موسیٰ علیہ السلام خود واقف نہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہیں کہ اے موسیٰ تو نے جو کچھ مانگا تجھے دے دیا, لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى, اے موسیٰ ہم تو تجھ پر پہلے بھی بغیر مانگے احسان کر چکے ہیں. بس یہ احسانات کیا تھے, ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہوگا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں بھی اس پر کامل طور پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی اس پر یقین اور اس پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ان پیغمبروں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.